وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اچھا، یہ شیطان کا وسوسہ کیا ہے؟ کیونکہ ایسے معاملات میں جب انسان پڑتا ہے تو بعض وقت ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں انسان کی کہ انسان پھسلنے لگتا ہے. شیطان ان چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، ان ساری کرامتوں کو، کہانیوں کو، قصوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے. تو انسان بعض وقت سنتے سنتے متاثر ہونے لگتا ہے، اچھا واقعی وہ میری خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا اور میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہی کام ہوا پڑا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے جن کی کوئی دلیل. خواب کے اوپر دین کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی؟ پھر اللہ کو رسول بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ سب لوگ خواب دیکھ کے اپنے رستے معلوم کر لیتے، اور کسی کا خیال بتاتا دائیں جاؤ اور کسی کا کہتا بائیں جاؤ، اور ہر ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا، ہر ایک کا خواب کچھ اور سنا رہا ہوتا. فرمایا کہ کبھی بھی کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے، خود بھٹکنے کی طرف چلو، کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں، اللہ بچا لو. انہو سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب انہیں شیطان کا کوئی خیال بھی آتا ہے فوراً جاگ اٹھتے ہیں، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو قرآن کی صریح تعلیم کے خلاف ہے. طائفن طوفن سے ہے، طوف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانے والا، چکر لگانے والا، طواف بھی اسی سے، طواف چکر کو کہتے ہیں، چکر لگانا. طائفن پھرنے والا، یعنی خیال بھی کیا ہوتا ہے؟ آتا اور چلا جاتا ہے، گھوم کے نکل جاتا ہے، مراد ہے وسوسہ. نزغن بھی وسوسہ ہے اور طائفن بھی، یعنی شیطان کی طرف سے جب کوئی خیال آتا ہے تو وہ گھومتا رہتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے. اچھا خیال کیا ہوتا ہے؟ اچانک آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وسوسہ بار بار آتا ہے. اذا مسہم طائف من الشیطان، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو شیطان کا کوئی وسوسہ ہی جو آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، فوراً ان کو ہوش آ جاتی کہ نہیں نہیں یہ تو شیطانی خیال ہے. فاذا هم مبصرون، تو وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، کس کے؟ شیاطین کے. يَمُدُّونَهُمْ، کھینچتے ہیں ان کو، فِي الْغَيِّ، گمراہی کی طرف. یعنی یہ چیلے چانٹے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھینچ کھینچ کے، قصے کہانیاں کرامتے سنا سنا کے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. ان کے بھائیوں کا ذکر ہے یہاں، یعنی غلط کام جو کرتے ہیں پھر وہ ان کاموں کو آگے خوبصورت بنا کے سناتے ہیں اور اچھے بھلے لوگوں کو بہکا لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتنی عام عوام میں کیوں ہوئی؟ صرف قصے سن سن کر. ایک کہتا ہے میری تو وہاں سے منت پوری ہو گئی، مجھے تو وہاں سے یہ مل گیا. آپ دیکھیں جو دوسرا تکلیف میں ہے وہ کہے گا اچھا وہاں سے مشکل آسان ہوتی، چلو مجھے بھی لے چلو. اور دیکھا دیکھی ایک کے بعد ایک، ثم لا يقصرون، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے. حیرت کی بات ہے نا، نیکی کا کام کرنے والے تھوڑا سا کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی محبت میں مبتلا لوگ کبھی نہیں تھکتے. دین کے رستے میں چند پیسے بھی خرچ کرنے پڑے تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بڑے سے بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لائے، قالوا، کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کیوں نہیں تو نے اپنے لیے کوئی چن لی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی کرامت اور معجزوں کی ہر وقت توقع رکھتے ہیں کہ ہر روز ہمیں ایک نئی بات سنائی جائے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ، آپ کہہ دیجئے میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی گئی ہے. اچھا، اب بھی آپ دیکھیں کسی انسان کے نیک ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے، اس کو خواب کیا آتے ہیں، سچے آتے ہیں کہ جھوٹے آتے ہیں، اس کو مستقبل کا کتنا پتا ہے جو یہ بتا سکے کہ کسی کا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اور جو یہ نہ بتا سکے، اور جو غیب نہ رکھتا ہو وہ نیک نہیں ہو سکتا. اس کو کشف ہوتا ہو، اسے الہام ہوتا ہو، اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز زیارت ہوتی ہو، وہ شخص تو بہت نیک ہے. اور جس کو یہ نہ ہو وہ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں. اور شیطان کا بھی یہ احساس دلا دینا بہت کافی ہوتا ہے کہ چونکہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے تم بہت پہنچے ہوئے ہو، تم تو ہو ہی اللہ کے قریب، چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ قل انما اتبع ما یوحى الی، اصل میں یار ہدایت پر ہونے کا نہ خواب ہے نہ کچھ اور ہے، اصل کیا ہے؟ اس وحی کی پیروی کی بات ہے کہ آؤ پیروی کرو اس چیز کی جس کی طرف آنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے بھی تم معجزوں کی بات کرتے، قرآن تو خود ایک معجزہ ہے، جو کچھ میری طرف نازل کیا گیا اور جس کی پیروی میں کر رہا ہوں یہ تو خود ایک معجزہ ہے جو لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، ان کی پرائیورٹیز کو تبدیل کر دیتا ہے، انہیں بالکل ایک نیا انسان بنا دیتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ کھلی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، ماننے والوں کے لیے یہ سب سے بڑے معجزے ہیں یہ دلیلیں اور یہ سب تعلیمات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دی ہیں۔ لیکن عموماً لوگ اس کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنا کرو، ادھر ادھر باتیں نہ کیا کرو، پھر ساری توجہ قرآن ہی کی طرف ہو۔ کفار یہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اس میں خوب شور غل مچا دو، بات سننے ہی نہ دو، بات کرنے ہی نہ دو۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا له، پوری توجہ سے سنو، سمع کی بجائے استماع ہے، اور پھر لہو مزید تاکید کے لیے خوب غور سے سنو، اچھی طرح سنو، وانصتوا، چپ رہا کرو۔ یہ نہیں کہ باتیں کرتے ہوئے آپ نے کہے کہ نہیں میں باتیں تو کر رہا ہوں مگر میں سن بھی رہا ہوں، نہیں، باتیں کرتے وقت انسان سن نہیں سکتا، پھر وہی سنتا ہے جو وہ بول رہا ہوتا ہے، خود اپنی بات بھی اور دوسرے کی بھی جواب میں۔ اس لیے قرآن کا بنیادی ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہ قرآن کا ایک بنیادی ادب ہے، احترام ہے۔ ہم اس احترام پر تو بہت زور دیتے ہیں کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اصل ادب کیا ہے؟ کہ جب پڑھا جائے تو سنا جائے اس کو اور خاموش رہا جائے، اس کی بات کے مقابلے میں اپنی بات نہ کی جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے ہی دل میں، دل دل میں اللہ کو یاد کرو، تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، عاجزی سے اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ، اور بغیر اونچی آواز کے، من القول، بات میں سے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہو۔ جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں صبح و شام، اس میں خاص طور پر کیا ہے؟ نمازیں اور اذکار، صبح و شام کے ذکر، یہ جو دعائیں آپ کو سکھائی گئیں، اگر آپ غفلت سے بچنا چاہیں تو ان کو اپنی عادت بنا لیں۔ غدوف کا لفظ غدوت ان سے ہے، طلوع فجر سے طلوع شمس تک، سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے، اور آسال اصیل سے، اثر سے غروب آفتاب تک کا وقت، یہ صبح شام کی دعاؤں کا اصل وقت یہ ہے، لیکن اگر سورج نکل گیا ہے تو پڑھ لیں، اسی طرح سورج غروب بھی ہو جائے تو پڑھ لیں، لیکن غروب سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غدوب اور آسال کا مطلب یہی ہے۔ وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہوں، اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بے شک وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، مراد ہے اس سے فرشتے، لا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادتِهِ، اس کی عبادت سے، یعنی اللہ کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں انسانوں کو اللہ کی عبادت، اس کے آگے جھکنے، اس کے لیے سجدہ کرنے اور اس کی تسبیح کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ وہ ہستیاں جو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی مقرب ہیں، اللہ کی پسندیدہ ہیں، وہ تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ پھر دنیا میں بھی جو انسان اپنے رب کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے بھی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اس کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دے، اس کی تسبیح کرتا رہے، سجدہ ریز رہے۔ اللہ کی عبادت کا تکبر یا اللہ کی عبادت سے تکبر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بڑی چیز سمجھے۔ بڑائی کا گھمنڈ اور بندگی سے منہ موڑنا یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کو اللہ نے جب سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو جو شخص اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ بھی تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہوتا ہے۔ خدا کا قرب پانے کے لیے اور خود کو شیاطین سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاجزی اختیار کرے، بندگی اختیار کرے، رب کے آگے جھک جائے۔ پیچھے جو وسوسے کی بات گزری کہ اللہ والوں کو وسوسے کا صاف پتہ چل جاتا ہے، یہ ایک معیار ہے، ایک پہچان ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی بندگی میں کتنے مخلص ہیں۔ وسوسے کی پہچان کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اور یہ تقوی اللہ کی عبادت سے آتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے آتا ہے اور اس کی تسبیح اور ذکر سے اور اس کے آگے جھکے رہنے سے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے اور فرشتوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بھی پسندیدہ ترین کام سجدہ کرنا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلی مقام سجدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اعلی مقام سجدہ ہے، پس سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ شیطان انسان کے سجدہ کرنے پر بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سجدے سے انکار کر کے دوزخ میں جا پہنچا اور انسان سجدہ کر کے جنت والا بن گیا۔ اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ سجدوں کی کثرت۔ نماز کا سجدہ تو ہے ہی، لیکن نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت سجدہ کرنا، جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کے 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں، اور ان آیات پر سجدہ کا مشروع ہونا یہ متفق علیہ امر ہے، لیکن اس کے واجب ہونے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے اور دوسرے علماء نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بڑے مجمع میں قرآن پڑھتے اور اس میں جب آیت سجدہ آتی تو آپ خود بھی سجدے میں گر جاتے اور جو شخص جہاں ہوتا وہیں سجدہ کر لیتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی تو وہ اپنے آگے والے شخص کی پیٹھ پر سر رکھ دیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اس کے لیے وہ شرائط نہیں جو نماز کے سجدے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر قرآن پڑھا اور اس میں جب آیت سجدہ آئی تو جو لوگ زمین پر کھڑے تھے انہوں نے زمین پر سجدہ کیا، جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے وہ اپنی سواریوں پر ہی جھک گئے۔ کبھی آپ نے دوران خطبہ آیت سجدہ پڑھی تو ممبر سے اتر کر سجدہ کیا، پھر اوپر جا کر خطبہ شروع کیا۔ اس سجدے کے لیے عام طور پر علماء جو شرائط لگاتے ہیں وہ نماز ہی کی ہیں، یعنی باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کی طرح سجدے میں زمین پہ سر رکھنا، لیکن یہ سب کچھ مستحب کے دائرے میں ہے، افضل ہے، اچھا ہے. یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ شرائط ہونی چاہیے، یعنی اس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے. جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے بارے میں آتی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل نہیں. ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ باوضو ہو یا نہ ہو، قبلے کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، زمین پہ سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو، یہ سجدہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اشارے کے ساتھ بھی جھک کر تسبیح پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. بعض لوگ یعنی علماء دین نے اسی طرح سجدہ کیا بھی ہے. مثلا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے. اور ابو عبد الرحمن السلمی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے قرآن پڑھتے جاتے، اگر کہیں آیت سجدہ آتی تو بس سر جھکا لیتے، یعنی چلتے چلتے بھی سر جھکا لیتے، خواہ باوضو ہوں یا نہ ہوں، قبلہ رخ ہوں یا نہ ہوں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصل اور افضل طریقہ کیا ہے، احسن بات کیا ہے؟ کہ یہ سجدہ اسی طرح ہو جیسے نماز کا ہوتا ہے، یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور حالات ایسے ہوں کہ انسان یہ سوچے کہ پھر بھول جاؤں گا، تو دوسری آپشن بھی موجود ہے. اب اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کی اور غلط کہنے کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ دونوں کے بارے میں عمل موجود ہے. اب مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے اتر کر بھی سجدہ کیا، اور آپ کے سامنے جو ہزاروں لوگ فتح مکہ کے موقع پر تھے انہوں نے اپنی سواریوں سے اتر کے نیچے زمین پہ سجدہ نہیں کیا، جو جہاں تھا وہاں جھک گیا، اور آپ نے کسی کو غلط نہیں کہا. اگر یہ کام غلط ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ منع کرتے کہ نہیں، تم گھر جا کے صحیح طور پہ سجدہ کرنا، ابھی تمہارا سجدہ نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک سنت ہوتی ہے قولی، ایک فعلی اور ایک تقریری. تقریری کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی موجودگی میں ایک چیز ہوئی اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا، آپ نے اس کو ناپسند نہیں کہا، آپ نے اس کو غلط نہیں کہا. یہ دین کی وسعت ہے، یہ دین کی رخصت ہے، یہ سہولت ہے. لیکن عموماً لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب زیادہ مشکل کام کیا جائے. اب ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اچھا ہے اگر مثلاً آپ صبح اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت فرما رہے ہیں، بستر پہ بیٹھے ہیں یا زمین پہ بیٹھے ہیں، چاہے نماز پہ بیٹھے، آیت سجدہ آتی تو آپ کیا کریں؟ قرآن پاک ایک طرف رکھیں اور پراپر سجدہ کر لیں. لیکن اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور آیت سجدہ آ جاتی، یا آپ کچن میں کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں کہ قرآن کیسٹ پہ چل رہا ہے اور آیت سجدہ آ جاتی، اور آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں اس وقت ٹھنڈیا کو یا دودھ کو اس حال میں چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے گئی اور جا کے میں نے جائے نماز بچھا کے سجدہ کیا تو اتنے میں دودھ ابل جائے گا یا ہنڈیا جل جائے گی، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہیں پر کر لیں، وہیں کھڑے کھڑے جھک جائیں اور ادا کر دیں، اپنے سر پہ بوجھ نہ رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ عموماً ہم اس طرح کی رخصت کو عام نہیں کرتے، بتاتے نہیں لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف ایک مسلک فالو کرتے ہیں نا، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس مسلک سے باہر قدم رکھا تو شاید نعوذ باللہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. بھئی کیسے گمراہ ہو جائیں گے جب ایک چیز سنت سے ثابت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی تھے، ان کی بات چھوڑ کر ہم بعد کے ایک عالم کی بات کو زیادہ اہمیت دیں؟ یاد رکھیں، افضل ضرور ہے، احسن ضرور ہے، اچھا ضرور ہے کہ آپ پراپر سجدہ کریں. لیکن اگر نہیں کر پا رہے اور آپ کسی ایسے مجمع میں ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، سنتے سنتے آیت سجدہ آئی، اب آپ انتظار کریں، اچھا جہاں کہیں اتریں گے نماز پڑھیں گے سجدہ کریں گے، اور جو نماز پڑھی اور سجدہ بھول گئے، ابھی میں دیکھوں گی نا کتنے لوگ اس کے بعد یہ سجدہ کر کے گھر جائیں گے یا گھر جا کے سجدہ کریں گے اور واقعی ان کو یاد رہے گا. اکثر لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ سجدے کی آیت سنی تھی یا کیا کیا تھا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس ڈر سے کہ سجدے کی آیت آ جائے گی اتنے خوف زیادہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن ہی نہ پڑھو ہمارے سامنے, اور یہ سورت تو بالکل نہ پڑھو کہ اگر سجدے کی آیت سن گئی تو ہماری خوشامت آ جائے گی, پھر پتہ نہیں ہمیں یاد رہے کہ نہ ہم ایسے ہی گناہ گار ہوں گے. ہمیں گناہ گار نہ کرو. آپ کیوں گناہ گار ہوتے ہیں؟ آپ ایک رخصت جو دین کے اندر ہی موجود ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کیا مشکل ہے کہ ہے جواب کسی کے پاس؟ دین اصل میں کیا ہے؟ سمینا و اطعنا, سنا اور ہم مان گئے, ختم. یا تو آپ کہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو اتنے ہزاروں نے وہ سجدہ کیا تھا وہ غلط تھا. کہہ سکتے ہیں آپ غلط اس کو؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط. پھر اگر ایک چیز غلط نہیں تھی اور ایسے ہی کسی مجلس میں ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم اپنے لیے اسے ناپسندیدہ کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ تقویٰ والے لوگ ہیں؟ ہمارا دل نہیں مانتا. مجھے پتا ہے اب بھی نہیں مان رہا ہوگا کہ یہ کیسے. نہیں نہیں, بے شک مجھ سے نہیں مانے نا میری کسی بات, لیکن یہ ایک عام رواج ہے. آپ کسی ذرا جا کے تو بات کریں, وہی بات ہوگی مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ دینے والی بات. ایک اور فتویٰ آ جائے گا. ہم لکیر کے فقیر ہونا پسند کرتے ہیں, پھر کوئی اس لکیر پہ نہ چل سکے اور اس کو چھوڑ کے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں بے شک چھوڑ دو, لیکن اگر مسلمان ہونا چاہتے تو اسی لکیر پہ چلو, اس کے باہر نہیں. اس چیز نے دین کو بہت نقصان پہنچایا. بہت سارے لوگ, انہوں نے کیا آسانی ڈھونڈی, اتنا مشکل دین ہم نہیں کر سکتے, بہتر ہے نہ قرآن سنو نہ پڑھو نہ کچھ اور کرو. ہم گناہگار نہیں ہونا چاہتے قرآن پڑھ کے, وہ گناہگار ہونے سے ہی بچنا چاہتے ہیں. اور آپ نے گناہگار ان کو کس چیز سے بنا دیا؟ اپنی ایک خاص سوچ سے بنا دیا. سجدے کی جو مسنون دعا ہے وہ لکھ لیجئے, میں ریفرنس آپ کو دے دیتی ہوں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. ترجمہ ہے, میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا, اور اپنی حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کے کان اور آنکھیں کھولی. یعنی جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ کھولی ہوگی تو اللہ برکت والا اور بہت ہی اچھا پیدا کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. جب ایک جگہ بیٹھ کے کریں گے تو ایک ہی دفعہ کافی, یعنی ایک سٹنگ میں اگر آپ بار بار سجدہ تلاوت پڑھ رہے ہیں تو ایک دفعہ کافی. اگر آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں پھر آپ چلے گئے پھر آ کے دوبارہ, تو سٹنگ بدلنے سے دوبارہ سجدہ ہوگا. ٹھیک ہے, عصر ہو یا مغرب ہو یا کوئی بھی وقت ہو, سجدہ تلاوت ہر وقت کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.